أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة فاطر، آيات نمبر 4 سے آيات نمبر 11، 4-11. إرشاد ہوتا ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقط کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تمام معاملات کا. یہاں پر بھی ظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے آپ صدمے اور ملال کا شکار نہ ہو، پہلے بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، نبیوں اور رسولوں کو تکذیب کا سامنا کرنا پڑا ہے. یا ایوہ الناس، اے انسانو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تمہیں دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے. اب ایک تو وہ انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اندر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، کہ جہاں پہ اس کو ایک ٹرانزیشن میں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد آخرت کی منزل ہے، تو وہ دھوکہ جو دنیا سے مل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی رنگینی جو ہے اس کو اٹریکٹ کر لے، اور اس اٹریکشن کے نتیجے میں اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھنا شروع کر دے. جس طریقے سے ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکنا ہے. اب ایئرپورٹ ہی اگر اتنا زیادہ اپیلنگ ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنی فلائٹ ہی کو مس کر دے، یا فلائٹ کے بارے میں بالکل غافل ہو جائے کہ یہاں سے مجھے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو وہ ایئرپورٹ کو سب کچھ سمجھنے لگے گا اور اپنی حقیقی منزل سے غافل ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا. تو یہ تو دنیا کا دھوکہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو دھوکہ دینے والا، اب یہ دھوکہ دینے والا کون ہے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ شیطان اور ابلیس ہے. کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کے ذریعے سے بھی انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور وہ دھوکے جو ہیں وہ کبھی منفی ہوتے ہیں اور کبھی ایسے شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ گناہی کے اوپر مصر ہو جائے اور پروردگار عالم کی رحمت کو اپنے لیے ایک بہانہ بنا لے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ حق ہے، مگر اب شیطان کی طرف سے اگر دھوکہ یہ آ جائے دل کے اندر وسوسہ کہ بھائی میں جتنے بھی گناہ کر لوں، چاہے میں کسی کو قتل بھی کر دوں، کسی کے ساتھ فراڈ بھی کر دوں، حقوق الناس کو بھی ضائع کر دوں، جان بوجھ کر نمازیں بھی قضا کرتے رہوں اور یہی اپنے آپ کو تسلی دیتا رہوں کہ اللہ جو ہے وہ رحمت کرنے والا ہے، یا معصومین کی شفاعت مجھے مل جائے گی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مجھے مل جائے گی. شفاعت بھی حق ہے، رحمت خدا بھی حق ہے، خدا کا غفور ہونا بھی حق ہے، مگر جب یہ اس روٹ سے آتا ہے تو انسان خدا نہ کرے جسور بنتا چلا جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، یعنی قیامت ہے، حساب کتاب ہے، غفلت مت کرنا. ایک انسان کوشش کرے اور پھر اگر کہیں لغزش ہو جائے تو بے شک خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، خدا مدد کرنے والا ہے. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے. وہ دھوکہ دینے والا آگے آ رہی بات کہ ان شیطان لکم عدوون، کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن قرار دو، دشمن سمجھو. یعنی وہ جتنا بھی شوگر کوٹڈ وسوسہ تمہارے دل کے اندر ڈالتا ہے، مگر تم اس کو قطعاً قطعاً وزن مت دو. جو حق اور حقیقت ہے وہ ہم تم کو سمجھا چکے. وہ پہلی لائن تھی کہ اینا وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے. انما یدعو حزبہ، یہ شیطان اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، یعنی وہ جو اس کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے، یا ان کو دعوت دیتا ہے کہ جن کے اندر اس کو پوٹینشیل نظر آتا ہے. لَيَكُونُ مِنَ اصحابِ السَّعِيرِ، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہو جاتے ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ بھی انجام دیے، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب بھی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے، افمن زین لہ سوء عمله فرآہ حسنہ، اب یہ دھوکے ہی کی ایک شکل ہے کہ وہ شخص جس کے لیے اس کی بدعمالی دل آویز بنی ہوئی ہے یعنی اس کو بہت اچھی لگتی ہے تو وہ اسے اچھا سمجھتا ہو. اب یہاں پر ایک کوشچن مارک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سوال رکھا گیا اور کہا گیا کہ اب تم خود غور کرو, اب اس کے مقابلے پر کون ہو سکتا ہے, وہ شخص اس کے بارے میں کس کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ لے اور جو وہ سمجھے گا تقریباً وہ بات صحیح ہی ہوگی. مثلا یہ کہ کیا وہ خوش اعمال شخص کی طرح ہو سکتا ہے, یعنی ایک وہ ہے کہ جس نے اس طرح سے برا عمل کیا اور برا عمل اس کے سامنے پریزنٹ اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے, تو یہ شخص اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو واقعی اچھا عمل انجام دے رہا ہے. کیا یہ دونوں کمپیریزن کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک حق اور حقیقت ہے اور ایک الوجن ہے, ایک اپنے طور پر ایک وہم کا شکار ہونا ہے. تو یہاں پر جو وہم کا شکار فرد ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حقیقت کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا کہ جس کو دوسرے شخص نے پا لیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ پروردگار عالم کو گمراہی میں چھوڑنا بلا وجہ نہیں ہے, ہدایت دینا بلا وجہ نہیں ہے. بنیادی پوٹینشیل خدا نے سب میں کریٹ کیا ہے. اب اس کے بعد بات وہی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں. اور اگر اسی طرح سے کوئی فسق پر باقی رہنا چاہے, ظلم پر باقی رہنا چاہے اور اپنے ظلم ہی کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ملتی, اسے گمراہی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, تو حبیب آپ کی جان نہ جائے ان پر افسوس میں, یعنی آپ کو اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ خود ہی جہنمی بننا چاہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. ان اللہ علیم بما یصنعون, اللہ یقیناً علم رکھتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. واللہ الذی ارسل الریاح, اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا. یہ پہلا مرحلہ. اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے جس کے ذریعے سے عقید قیامت کو ایک مرتبہ پھر مضبوط کرنا مقصود ہے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا. فَتُسِيرُ صَحَابًا, تو وہ بادلوں کو حرکت میں لے آتی ہے, یعنی جو ہوا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. فَسُخْنَاهُ, تو ہم اس کو سیراب کر دیتے ہیں, سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں. إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ, یعنی اس شہر کی طرف کہ جو مردہ ہے. یعنی مردہ شہر سے مراد کیا ہے کہ گویا وہاں پر اس وقت فصل نہیں ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ کچھ اگے گا نہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, تو اس کو ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد. یہ چوتھا مرحلہ ہو گیا. تو پہلا مرحلہ ہواؤں کو چلانا, دوسرا مرحلہ بادلوں کو حرکت دینا, تیسرا مرحلہ ان بادلوں کو وہاں لے جانا کہ جہاں پر اس وقت مردنی چھائی ہوئی ہے, اور پھر چوتھا مرحلہ کہ جس کے اندر وہ پانی گویا برستا ہے اور زمین سیراب ہوتی ہے اور اس سے غلہ اگنا شروع ہوتا ہے. تو یہ موت کے بعد کی زندگی ہے. کذالک النشور, اسی طریقے سے نشور بھی ہے, یعنی حشر میں مردوں کا اٹھایا جانا ہے. یعنی وہ خدا کہ جو مردہ زمین کو زندگی دے کر وہاں سے غلہ اگا سکتا ہے, وہی پروردگار اسی زمین سے جو دفن ہو چکے ہیں ان کو بھی واپس زندگی دے سکتا ہے. من کانا یرید العزہ, کہ جو عزت کا طلبگار ہے, جو عزت چاہتا ہے. فللہ العزت جمیعا, تو ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الیہ یسعد الکلم الطیب, کلمہ طیب یعنی پاکیزہ کلمہ, یہ اسی کی طرف بلند ہوتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ, اور اچھا عمل وہ اسے بلند کرتا ہے. یعنی ایک بات آ گئی کلمہ طیب کی جو ایمان کا ترجمان ہے, اور عمل صالح جو اس کے بعد ہی ظاہر کے مفید ہوگا. تو اب یہ جو یسعد الکلم الطیب کہ جو ایمان ہے وہ خدا کی طرف گویا بلند ہوتا ہے, اور عمل صالح جو ہے وہ اس کے اندر اور زیادہ بلندی پیدا کرتا ہے, یعنی اسے پرواز دیتا ہے. یعنی ایمان مستحکم ہوتا ہے, یہ اس کا ایک ترجمہ ہے. اور دوسرا ترجمہ الگ بھی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل حق ہے کہ اللہ ہی کی طرف کلمہ طیب یعنی ایمان وہ بلندی اختیار کرتا ہے, اور پھر پروردگار عالم عمل صالح جو ہے اس کو بلندی عطا کرتا ہے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, یعنی ایمان کی وجہ سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے, عمل صالح کی وجہ سے جو ایمان اس کا ہوتا ہے پریلیمنری سٹیج کے اندر اس کے اندر اور زیادہ پختگی آتی ہیں۔ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ توحید کا عقیدہ ہے اور نماز کی طرف یہ توحید کا عقیدہ اس کو لے کر آتا ہے کہ ذات کو مانا ہے تو بات کو بھی مانو، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کا اللہ پر توکل اور بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ کہ جنہوں نے برائیوں کے منصوبے بنائے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، ومکر اولائکا ہوا یبور، اور ان کے سارے منصوبے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ مختلف مراحل، یہ پہلا مرحلہ جو جناب آدم علیہ السلام کا، ثم من نطفتن، اس کے بعد پھر نطفے سے پیدا کیا، اب یہ اس کے بعد جس طرح سے نسل آگے بڑھی ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس کے بعد تمہارے لیے جوڑے بنائے، وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی کوئی خاتون حمل اٹھاتی ہے اور جو وہ ڈلیور کرتی ہے، جو وضع حمل ہوتا ہے، وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره، اور جو کوئی اپنی عمر کو پا لیتا ہے اور جو کوئی اس عمر میں سے کم کو پاتا ہے، یعنی جتنا اس کے عمر میں سے کمی ہو جاتی ہے، الا فی کتاب، وہ سب کا سب کتاب میں۔ اب یہ کمی کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے خود اپنی صحت کا خیال نہ رکھے اور انسان کی جو عمر ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ مثلا ایک انسان جو ہے اعمال کو جیسے انجام دے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر کمی ہو جائے، مثلا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا رشتہ داروں کے حقوق کا ادا نہ کرنا، یہ تمام تر چیزیں احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے زندگی کم ہوتی ہے، اور اگر اچھا سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ تو زندگی بڑھ جاتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو زندگی بڑھ جاتی ہے، صدقہ دیا جائے تو آئی بھی بلا آئی بھی موت تک ٹل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ٹل جانے کا مطلب یہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو لمٹ رکھی ہے اس کے اندر ایک منیمم ایک میکسیمم ہے کہ کم سے کم اتنا اسے زندہ رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا اسے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ جو کم سے کم زندہ رہنا ہے وہ تو رہنا ہی ہے، مگر یہ زیادہ جو رہنا ہے زندگی ہو سکتی ہے، اس کے اندر یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ پر مؤثر ہیں، تو وہ کوالٹی آف لائف کو بھی بہتر کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو پرولونگ بھی کر سکتا ہے۔ اب ظاہر پرولونگ ہونے کے بعد بھی ایک ایکس ویلیو ہے کہ جس کے آگے اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس دنیا کے اندر موت کا مزہ چکھنا ہے، جو زیرو ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر یہ وہی جس کو عام طور پہ عقید بدا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ علم پروردگار میں تو ہے مگر وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ ہے یسیر، یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ وہی ڈیزائن ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 11 پر صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فاطر، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18، مختلف نشانیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما یستوی البحران، اور نہیں یکساں ہیں یہ دونوں پانی کے ذخیرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بحران کا لفظ استعمال ہوا ہے، سمندر کا پانی ہے وہ کھارا ہوتا ہے اور دریا کا پانی خوشگوار ہوتا ہے، چشمے کا پانی خوشگوار ہوتا ہے۔ تو متوجہ کیا جا رہا ہے ان دو ذخیروں کی طرف کہ جو پینے کے اعتبار سے متضاد صفات رکھتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ خوشگوار میٹھے پانی کا ہے، خوش مزہ ہے، اور دوسری طرف وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے، بد مزہ ہے۔ ومن کل تاکلون، اور ان میں سے ہر ایک سے تم لوگ کھاتے ہو، لحمن تریا، تازہ گوشت۔ اب یہ جو سی فوڈ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وتستخرجون حلیتن، اور نکالتے ہو اس میں سے زیور، تلبسونہا، کہ جسے پہنتے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ زیورات مختلف انداز سے بطور زیور استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں۔ وتر الفلک فیہ مواخرہ، اور تم اس میں دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ جو پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لتب تبو من فضل ہی، تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کر سکو۔ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ اتنی ترقی کے باوجود جو سمندر ہے، سی روٹ جو ہے، دریا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کے لیے، تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اس کا استعمال ہے تو اس کے ذریعے سے انسان روٹی روزی اپنی حاصل کر رہے ہیں، کاروبار چمک رہے ہیں، اور لوگوں کی نوکریاں لگی بھی ہے، ان سب کو فضل پروردگار سے تعبیر کیا گیا. اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار نے اس کے حوالے سے تو لام کا استعمال کیا ہے کہ یعنی یہ تو ہوگا کہ تم اپنے رب کے فضل کو حاصل کرو گے, یعنی اپنی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنڈکٹ کرو گے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, مگر آگے ارشاد ہوا کہ شاید کہ تم شکر گزار بنو, یعنی تمہارا سب کا شکر گزار بننا یہ کنفرم نہیں ہے. کچھ افراد تو یقیناً شکر گزار ہوں گے لیکن ایک تعداد ہوگی کہ شکر گزار نہیں ہوں گے. تو روزی کمانے کے لیے تو سب خدا کی ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں, مگر نعمتوں کو دینے والے منعم کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, وہی خدا ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. یہ جو موسمی تغیرات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا, یعنی خدا کے تو قابو میں ہی, اور پھر اس کے بعد اس نے بندوں کے بھی قابو میں دیا کہ وہ ان سب سے استفادہ کریں, اس کی شعاؤں سے استفادہ کریں, چاند کی چاندنی سے استفادہ کریں. کلو یجری لاجل مسمی, یہ سب کے سب جاری و ساری ہیں اپنے ایک مخصوص وقت تک کے لیے, کہ جب پروردگار عالم نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد ان سب کو لپیٹ دیا جائے گا تو پھر تو قیامت آ جائے گی, مگر اس سے پہلے ان سب کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پالنہار, تمہارا پالنے والا, تمہارا رب. لہ الملک, ملک اسی کا ہے, مالک وہی ہے, پالنے والا بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے. والذین تدعون من دونہ, اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو, ما یملکون من قطمیر, وہ ذرا سی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے, ذرا سے بھی ملکیت ان کی نہیں ہے. جو ملکیت ہے وہ خدا کی ہے, خدا ہی کسی کو مالک بنائے تو وہ مالک بنے, ورنہ پروردگار عالم ہی کی ملک اور ملکیت ہے. قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو تھوڑا سا ایک باریک سا غلاف ہوتا ہے, جو اس کا کور ہوتا ہے, جو بالکل باریک سا ہوتا ہے, اس کو قطمیر کہتے ہیں. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی سی بھی ملکیت نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو بلاتے ہو پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے. اب ظاہر ہے کہ یہ بتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد مستقل مان لیا گیا, تو خدا کو چھوڑ کر پھر انہی سے لو لگائی جا رہی ہے, تو وہ تو سن ہی کچھ نہیں رہے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر یہ سنیں تو جواب بھی نہیں دیں گے. اب یہ وہ ہو جائیں گے کہ جو بظاہر سماعت رکھتے ہیں, مثلا انسانوں میں سے جن کو خدا بنا لیا گیا ہے, اور وہ خدائی کے دعوے سے بیزار ہیں, وہ خدائی کے دعوے سے قطعاً قطعاً اس کے دعوے دار نہیں ہیں. مثلا جناب مسیح علیہ السلام ہیں, ان کو خدا کا بیٹا مان لینا یا خدا کا شریک مان لینا, تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر وہ سنتے بھی ہیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے قیامت کے میدان میں. یعنی جن کے اوپر بنا رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں, تو وہ تو خود اس شرک سے بے زار ہیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اور کوئی دوسرا تمہیں صحیح اطلاع نہیں دے سکتا. یہ تو ایک مثل ضرب المثل ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس موقع پر کہ جب کوئی خبر ایسی دی جا رہی ہو کہ جس سے زیادہ بہتر خبر دینا ممکن ہی نہ ہو, تب یہ کہا جاتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. آگے ارشاد ہوتا ہے, يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اے انسانو, أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ, تم سب اللہ کے محتاج ہو, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور خدا غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے, یعنی غنی ہے, بے نیاز ہے, حمید ہے اور قابل تعریف ہے. یعنی جو بے نیاز ہو تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے کوئی چیز طلب کرے, وہ اگر کوئی چیز طلب بھی کر رہا ہے تو اس لیے کہ حق اور حقیقت یہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ بھی دوسروں ہی کو ہے. پھر وہ قابل تعریف ہے کہ بے نیاز ہونے کے بعد جبکہ اسے خود کوئی حاجت نہیں ہے, مگر وہ اپنی مخلوقات سے بے پرواہ نہیں ہے بلکہ ان کا خیال رکھتا ہے, جو جس کی بنا پر الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, تو حمید ہے وہ. ان یشاء یذہبکم, اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے, ویاتی بخلق جدید, اور نئی مخلوق کو پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ کے لیے قطعاً دشوار نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا. यानी जो बोझ जिसका है उसने ही उसको उठाना है, उसी ने उसको हैंडल करना है। मैदान कयामत के अंदर ऐसा कोई सिलसिला नहीं हो सकता कि अपना बोझ किसी और के ऊपर डाल दिया जाए। वह इन तद ओ मुस्कला, और अगर कोई पुकारे जिसके ऊपर बहुत बोझ है गिरा बार, वो अगर पुकारे इला हिम लेहा कि भाई मेरा बोझ उठा लो किसी और से, ये कहे ला यो हमल मिनहू शय उन, तो कोई जरा सा भी बोझ उसका किसी और की तरफ शिफ्ट नहीं किया जाएगा। वलो काना ज़ा क़ुरबा, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो। इन्नमा तुन्ज़िरु, ए हबीब आप तो बस उनको डरा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। इस जैसी आयत और भी आई है कुरान मजीद में, सूरह नाज़िआत के अंदर भी कि परवरदिगार आलम ने, उसी तरह सूरह यासीन के अंदर भी कि परवरदिगार आलम ने ये बताया कि ए हबीब आप ज़ाहिर है कि आपका काम है इंतजार करना, आप नज़ीर हैं, मगर ये जो आप इंतजार करेंगे, आप जो ये डराएंगे, लोगों को बेदार करेंगे, होशियार करेंगे, तो आपकी बात को सुनने के बाद असर कौन लेगा? उनके अंदर कुछ तो सलाहियत होनी चाहिए। वो सलाहियत यहां पर बताई जा रही है कि ये पोटेंशियल अगर है तो यकीनन इस इंतजार का फायदा होगा, यानी वो इंतजार क्लिक करेगा और ये लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। इन नमत उन जीरो, आप तो बस उसको इंतजार कर सकते हैं। अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, कि जिनके दिल में अपने रब का बिलगैब खौफ हो, अनदेखे खुदा को वो मानते हो, खौफ खुदा उनके दिल में हो कि हमें खुदा की बारगाह में जाना है, हाजिरी देनी है, ये वो मरहला होगा कि जहां पर उनको इंतजार फायदा देगा। वह अकामुस्सलाता, और वो नमाज कायम करें। तो अब मरहला बार कि अब जब उनको इंतजार किया गया तो ये तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस एक बनाई लेनी है कि वो नमाज कायम करने वाले होंगे, नमाज के मामले में गफलत नहीं करेंगे। वह मन तजक्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही, और जो अपने आप को पाक रखे तो वो बस अपने फायदे ही के लिए अपने आप को पाक रखता है, यानी किसी और का, जैद का, बकर का, अमर का, खालिद का, यूनुस का फायदा नहीं है, इसका अपना फायदा है। वह इलल्लाहिल मसीर, और आखिर में अल्लाह ही की तरफ सबने जाना है। ये आयत नंबर 18 पर सफा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने, समझने और अमल की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुबारक फातिर, आयत नंबर 19 से आयत नंबर 29, 1919 से 29 तक। गुज़श्ता सफ़े के इख्तिताम पर हमने देखा कि परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि हबीब आप सिर्फ उन लोगों को इंतजार कर सकते हैं, डरा सकते हैं, होशियार कर सकते हैं कि जो अपने रब का बिलगैब खौफ रखते हों, यानी जिनके दिल में ये एहसास हो कि उन्हें खुदा की बारगाह में पेश होना है, और जो नमाज को कायम करते हों। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो अपने आप को पाक रखता है, जो पाक बाज रहेगा, तो उसका फायदा खुद उसी को होगा और अल्लाह ही की बारगाह में सबको पलट कर जाना है। अब हम जानते हैं कि लोगों के अंदर एक तादाद है कि जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम के लिए, उस इंतजार के लिए पॉजिटिवली एक रिसेप्शन नहीं रखते और उस तरीके से उसे कबूल नहीं करते जो कबूल करने का हक होता है। तो ये दोनों अफराद तो बराबर तो ना हुए। एक वो कि जिन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला कि बिल आखिर वो इंतजार हिदायत पैगम्बर को कबूल करने लगे, और दूसरे वो कि जो उसी तरीके से अपने आप को मस्त रखे रहे, गाफिल रखे रहे, दुनिया की रंगीनियों में अपने वक्त को जाया करते रहे। तो ये दो कैरेक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब परवरदिगार आलम ने इस कायनात में गौर फिक्र की एक मरतबा फिर दावत दी है कि देखो दुनिया के अंदर कई चीजें ऐसी हैं कि जो बराबर नहीं है। इसकी एक मिसाल तो आयत नंबर 12 में गुजर चुकी कि जहां दो दरियाओं और समंदरों का जिक्र किया गया कि एक तरफ देखो कि मीठा पानी है और दूसरी तरफ खारी पानी है। अब यहां पर उसी चीज को मजीद समझाया जा रहा है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और अंधा और आंखों वाला, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। हम जानते हैं सलाहियत के एतबार से एक वो है कि जिसके पास देखने की सलाहियत है, एक वो है कि जिसके पास देखने की सलाहियत नहीं है। हाँ, इसको इल्जाम नहीं दिया जा सकता। बेशक वो कि जिसके पास आंखें नहीं है वो देख नहीं सकेगा, मगर न देखने की वजह से उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इसलिए कि ये सिफत उसमें मौजूद नहीं है तो उसका कसूर नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स अपने आप को इसी तरीके से दिल के एतबार से भी बेबसीरत बना ले, यानी आंखें उसकी बजाय काम कर रही हो मगर दिल ऐसा ना बनाए कि जिसमें वो अल्लाह के रसूल की उस हिदायत को कबूल कर सके, तो ये दिल का अंधा तो हो गया। तो ये यकीनन अंधा भी होगा और जिम्मेदार भी होगा, इसलिए कि ये अंधापन इसकी अपनी कोताही की वजह से है। इसी तरह से मजीद मिसालें समझाई जा रही हैं कि वला जुलुमात वला नूर, और इसी तरह से अंधेरे और रोशनी ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। वला जिल्लो वला हरूर, और ना ही साया और ना ही धूप, ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहया वला अमवात, और इसी तरह से ना जिंदा और मुर्दा, ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। यानी एक वो शख्स है कि जिसके अंदर रमा का हयात मौजूद है, और एक वो है कि जिसके जिस्म से रूह परवास कर चुकी है, तो जाहिर है कि वो अब सुनने की सलाहियत नहीं रखता। अब जाहिर है कि ये एक उमूमी बात हो रही है कि जाहिर है कि एक शख्स है कि जब तक उसके पास जिंदगी है तब तक इस बात की तवक्को है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर जिंदगी ही उसमें से खत्म हो गई तब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि बहुत से जीते जागते अफराद ऐसे हैं कि जो दिल की मौत की वजह से मुर्दा ही का मिस्ताक बन चुके हैं, मुर्दार का मिस्ताक बन चुके हैं। यानी तुम्हें वो बज़ाहिर चलते फिरते नजर आते हैं मगर चलती फिरती लाशें हैं। सूरह मुनाफिकून के अंदर भी परवरदिगार आलम ने ये बात की है, और इसी तरीके से एक और मकाम पर भी परवरदिगार ने कहा है कि तुम अल्लाह के रसूल की पुकार का जवाब दो ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दे। तो अब जिंदगी से वहां पर कौन सी जिंदगी मुराद है? जाहिर की जिंदगी वही है कि जो रूहानी जिंदगी है, कि जो इंसान के बातिन के अंदर जो मौत है उसको खत्म कर दे और उसको वापस बेदार कर दे। उसके लिए आगाज उसे खुद करना पड़ेगा। जब तक वो फिक्र निजात अपने अंदर पैदा नहीं करेगा तब तक वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पुकार को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और नतीजतन वो मुर्दा ही शुमार होगा। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको सुनाना चाहता है सुना सकता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, और आप जो कब्रों के अंदर चले गए उनको नहीं सुना सकते। यानी ये तो जीती जाती जागती लाशें हैं, फिर इनके न सुनने का गम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब उसका नतीजा क्या निकला कि कुछ अफराद ऐसे भी हो सकते हैं कि जो उस बुलंदी के ऊपर हों कि जहां इस दुनिया से वो चले जाएं, शहादत का ताज अपने सर पर पहने, और फिर परवरदिगार उनके बारे में ये ऐलान कर दें कि लातहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवातन, कि वो कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए गुमान भी ना करना कि वो मुर्दा है, बलाहियाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। तब तो हमने दोनों तरह के कैरेक्टर्स देख लिए, एक वो कि जो चलती फिरती लाशें हैं बजायर जिंदा हैं मगर मुर्दा हैं, और एक वो कि जिसके बजायर सर और तन के अंदर जुदाई आ चुकी हो मगर शहीद होने की वजह से वो फी सबीलिल्लाह कत्ल होने की वजह से वो परवरदिगार आलम की तरफ से हयात जावेद की सनद पाले। तो अब यहाँ परवरदिगार आलम फरमाता है कि मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर इन अंता इल्ला नज़ीर, ए हबीब आप उसको नहीं सुना सकते कि जो कब्रों के अंदर चले गए हैं यानी मुर्दा हो चुके हैं, जीती जागती लाशें हैं। इन अंता इल्ला नज़ीर, आप तो बस नज़ीर हैं यानी वार्निंग देने वाले हैं, डराने वाले हैं। इन अरसलना का बिलहक के बशीरों व नज़ीरा, ए हबीब हमने आपको हक के साथ भेजा है बशीर बनाकर और नज़ीर बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई नज़ीर न आया हो, यानी होशियार करने वाला, बेदार करने वाला, डराने वाला न आया हो, ऐसी कोई उम्मत कोई कौम नहीं गुजरी है। ये बात कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी आई है, लिकुल उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए एक रसूल था, ये सूरह यूनुस के अंदर आया है। इसी तरह से लिकुल कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है, ये भी सूरह रात के अंदर बात परवरदिगार आलम ने बयान की है। सूरह नहल के अंदर भी आया कि लकद बअसना फी कुल उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजा। यानी हुज्जत अगर तमाम नहीं होगी तो जाहिर है कि अजाब देना भी गलत हो जाएगा। तो परवरदिगार आलम का निजाम और डिजाइन यही है कि शर्क व गर्ब में जहां जहां इंसान बसते हैं उनके पास कभी न कभी शुरू में कोई रहनुमा जरूर आया जिसके तालीमात को भुलाकर वो गुमराही में मुब्तला हुए हैं। फिर आगे इरशाद होता है, वइन युकज्जिबू का फकत कज्जबल लजीना मिन कब्लिहिम, ए हबीब अगर ये आपको जुटला रहे हैं तो इससे आपसे पहले यानी इन लोगों से पहले जो अफराद आए थे उन्होंने भी जुटलाया था। तो किन को जुटलाया था? रसूलों ही को जुटलाया था। जाअत हुम रसूलहुम बिल बैयनात, उनके पास रसूल आए बैयनात लेकर, मौजजात लेकर आए, वबिल ज़ुबूर और बहुत सारी किताबें लेकर आए, वबिल किताबे اور روشن دستور لے کر آئے. اس میں زبور کا جو لفظ پہلے استعمال ہوا ہے وہ بظاہر کتابوں کے لیے, صحیفوں کے لیے, اور بعد میں جو بالکتاب کا لفظ استعمال ہوا وہ قانون کے لیے, ایک روشن دستور کے لیے. وبالکتاب المنیر, روشن دستور. ثم اخذت الذین کفروا, پھر اس کے بعد ہم نے پکڑا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. فکیف کان نکیر, تو کیسا تھا میرا عذاب. الم ترا, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا. اب یہاں سے پھر ایک مرتبہ نشانیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. الم ترا, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا. ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها, تو اس کے بعد ہم نے نکالے مختلف پھل جن کے رنگ مختلف تھے. اب یہ پروردگار عالم کی واقعاً بہت بڑی نشانی ہے, اور سائنٹیفکلی آپ اس پر غور کرتے چلے جائیے. لیکن بات تو یہی ہے کہ جو ایز اٹ اپیئر سامنے جو چیز ہے کہ زمین ایک ہے, آسمان سے نازل ہونے والا پانی ایک ہے, مگر پھر اس کے بعد جو پھل اگ رہے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. ومن الجبال جددن بیزن وحمرن مختلفن الوانها, اور پہاڑوں کے اندر بھی مختلف ٹکڑے, مختلف گھاٹیاں ہیں کہ جن کے رنگوں میں سفید بھی ہیں, سرخ بھی ہیں, اور مختلف رنگ ہیں, اور سیاہ, گہرا سیاہ رنگ بھی نظر آ جائے گا. یعنی وہ جو پہاڑ ہیں اس کے اندر بھی مختلف ٹکڑوں کے مختلف رنگ تمہیں دکھائی دیتے ہیں. ومن الناس, اور لوگوں میں بھی. والدوابے, اور چلنے پھرنے والے جانوروں کے اندر بھی. والانعام, اور چوپایوں کے اندر بھی. مختلف الوانہ کذالک, ان میں بھی مختلف رنگ پائے جاتے ہیں اسی طرح سے. یعنی یہ جو ڈائیورسٹی ہے, یہ جو تنوع ہے, یہ جو اس کے اندر پروردگار عالم نے حسن رکھا ہے, اس کی طرف دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اور یقیناً اللہ کا خوف تو انہی کے دل میں ہوتا ہے اپنے بندوں میں سے, کہ جن کے جو علماء ہوتے ہیں, جو صاحب علم ہوتے ہیں. یہاں پر علم سے مراد فقط ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی متاثر کرے, ان نشانیوں میں جو غور کرے اور نشانیوں کے پیچھے قدرت کو محسوس کرے, مخلوق کو دیکھے اور خالق تک پہنچ جائے, تو یقیناً اس نے بڑا علم حاصل کر لیا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تعریف دی ہے, جو علماء کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ العالم من صدق فعله قوله, کہ عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فعل کے ذریعے سے اپنے قول کی تصدیق کرے. ومن لم يصدق فعله قوله, اور جو تصدیق نہ کرے جس کا فعل اس کے قول کی, فلیسا بعالم, تو پھر وہ عالم نہیں ہے. کافی کے اندر یہ بہت عمدہ حدیث ہے. ہاں, پھر اگر ایسا شخص ہے اور وہ ظاہری اعتبار سے اور بھی بہت کچھ پڑھ جاتا ہے, تو کیا کہنا, بہت اچھی بات ہے. جتنا وہ آگے بڑھے اور اس کے دل کو اتنا ہی وہ علم متاثر کرتا چلا جائے, وہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے, کیا شک ہے کہ وہ پروردگار عالم کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, ان اللہ عزیز غفور, یقیناً اللہ عزیز ہے اور غفور ہے, یعنی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ, یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں, وہ انفقوا, اور خرچ کرتے ہیں, مما رزقناہم, اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے, سرم و علانیہ, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی, یعنی حکمت کے مطابق. کبھی یہ مناسب ہوتا ہے کہ چھپا کر خرچ کیا جائے, اور کبھی یہ مناسب ہوتا ہے کہ اعلان کر کے خرچ کیا جائے. چھپا کر ہو یا اعلان کر کے ہو, دونوں صورتوں میں ہوگا قربتاً اللہ, مگر حکمت کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ کیا اس وقت اعلان کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اگر کوئی فائدہ ہے, مثلا کسی کو شوق دلانا ہے وغیرہ, تو یقیناً اس کی اہمیت بن جائے گی. یرجون تجارتاً لن تبور, یہ جو کرنے والے ہیں یہ سارے کام, یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس کو بقطعاً برباد نہیں ہونا. یہاں پر جو چیزیں گنوائی گئیں وہ کیا ہیں, یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے, چھپا کر بھی اور اعلان کر کے بھی. پرپز کیا ہوتا ہے, ایک ایسی تجارت کی جس کو برباد نہیں ہونا, یہ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. پھر خدا ان کو تجارت کے عوض میں کیا دیتا ہے, وہ آگے بات آ رہی ہے کہ ان کو ان کا اجر دیا جائے گا, اور اپنے فضل سے اللہ اس میں اضافہ بھی کر دے گا. یقیناً اللہ غفور ہے اور شکور ہے. وہ انشاءاللہ کل یہ بات آگے مکمل ہوگی. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 3030 سے 37 تک. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کچھ افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور ان کے اوصاف کو گنوایا. ان اوصاف کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اعلانن بھی اور چھپا کر بھی، حکمت کے مطابق. اور وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو ہرگز ہرگز برباد نہیں ہوگی. اب ظاہر ہے کہ اس تجارت کے اندر پھر پروردگار کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ. یہاں سے آج کا صفحہ شروع ہوتا ہے جو پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ انہیں پورے پورے ان کے ثواب عطا کرے، یعنی پروردگار کی طرف سے جو ان کا اجر ہے وہ پورا پورا ان کو مل جائے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اپنے فضل سے اس میں مزید اضافہ بھی کر دے. یہ ہم کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے 10 گنا جو ثواب ہے اس کا تو وعدہ کر لیا ہے، یعنی جو ڈکلیئرڈ جو ریکارڈڈ ثواب ہوگا اس سے بھی 10 گنا زیادہ تو ثواب ملے گا ہی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ اگر کسی نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا اور اس سے بھی زیادہ کا امکان موجود ہے. انہ غفور شکور، وہ یقیناً بخشنے والا ہے اور عمل کی قدر کرنے والا ہے. غفور یعنی مغفرت کرنے والا ہے، شکور یعنی قدر کرنے والا ہے. جب پروردگار عالم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قدر کرتا ہے، وہ اپریشیٹ کرتا ہے، وہ ایڈمائر کرتا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ کہ جس کی ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف کتاب میں، والحق کو وہ حق ہے، مصدقن اور تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدے ہے، اس کی کہ جو اس کے پہلے ہے. یعنی اب یہ توریت اور انجیل کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو ڈس اون نہیں کیا گیا، یہ ہمیشہ کی بات ہے. ہم قرآن مجید میں ابتدا سے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان پرنسپل نہ توریت کو ڈس اون کیا ہے نہ انجیل کو ڈس اون کیا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ کہہ کر بھی اور اسی طریقے سے توریت اور انجیل کا مختلف مقامات پر ذکر کر کے پروردگار عالم نے گزشتہ کتابوں کو اون کیا ہے. ہاں، ان کے اندر جو تحریفات ہوئی ہیں، جو آلٹریشن ہوئی ہے، جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اس کو ڈس اون کیا ہے اور اس ٹیمپرنگ کرنے والوں کو کرمنلز اور مجرم کے طور پر شمار کیا ہے، تعبیر کیا ہے. تو یہاں پر بھی کہ جو بنیادی بات ہے کہ یہ جو کتاب جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کا ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ ماضی میں جو انبیاء کے اوپر باتیں نازل ہوئی ہیں یہ ان پرنسپل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے. ماضی میں بھی توحید کی باتیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی قیامت کی باتیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی حساب کتاب کی باتیں ہوئی ہیں، بشارت اور انذار کی باتیں ہوئی ہیں. تو ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو یہ کامن ڈینومینیٹر ہے ہر کتاب کے ساتھ، ہر پیغام کے ساتھ. تو یہاں پر بھی وہ چیز بالکل مشترک ہے. یعنی جو ہم آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان باتوں کی کہ جو آگے موجود ہیں، یعنی جو کتابیں آ چکی ہیں ان کو ہم ڈس اون نہیں کر رہے. ان اللہ بے عبادہ لخبیر بصیر، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کے حوالے سے خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو یہ تعلق ہو گیا اس کتاب کا ماضی کے ساتھ. اور پھر آگے کیا ہوگا؟ ثم اورثنا، پھر اس کے بعد اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الکتاب الذین استفینا، اسی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو، استفینا من عبادنا، کہ جن کو ہم نے چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. تو یہیں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا، یعنی سب کو نہیں بنایا، اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا ہے کہ جن کو پروردگار نے چن لیا ہے. اب یہ چننے کا جو لفظ ہے اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، کہ جہاں پروردگار عالم نے اس چنیدہ سلسلے کا تعارف کروایا، ان اللہ اصطفى آدم، کہ یقیناً اللہ نے آدم کو چن لیا، و نوحاً نوح کو چن لیا، یہ افراد کے نام ہے، وہ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا. اب یہاں پر فقط ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ان کی آل کا ذکر ہے، اور آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا، آل العالمین. یہاں پر بھی آل عمران یعنی نسل کا، آل کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم ان چنیدہ افراد، ان برگزیدہ افراد کا بار بار تعارف کروائیں، کبھی چادر میں لے کر ان کی طہارت کا اعلان کروایا جائے، ہر رچ سے دوری کا اعلان کروایا جائے. یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے یہ اعلان ہونا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حدیث ثقلین کے اندر کہنا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت، جب تک ان سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، یہ قرآن کے ردیف کے طور پر جو بار بار بیان کیا جا رہا ہے اہل بیت کو، عترت کو، امیر المومنین جن کی فرد اول ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں اتنا ضروری تھا، تاکہ ان منتخب اور مصطفیٰ بندوں کا تعارف ہو جائے کہ جو سلسلے کے پہلے مصطفیٰ ہیں وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان پر تو اوہینا ہے، ان کے اوپر تو نازل کی گئی یہ کتاب جو پہلے آیت آئی کہ ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے کتاب کی، پھر اس کا جو تعلق ہے پیچھے سے وہ بتا دیا، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا ان بندوں کو کہ جن کو ہم نے چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے، تو سب کو نہیں چنا گیا، کچھ کو چنا گیا ہے، وہ جو کچھ ہیں وہ مصطفیٰ کی منزل پر ہیں، استفا کی منزل پر ہیں، پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر بتا دیا کہ آل ابراہیم کو چنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امامت کا جب اعلان ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو وہاں پر پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے یاد دلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اپنی نسل کے لیے بھی یہ عہدہ مانگا تھا، اور وہاں بھی پروردگار عالم نے کہا تھا کہ لا ینالو عہد ظالمین، کہ ہمارا جو عہدہ ہے وہ ظالمین تک نہیں جائے گا، یہ بھی کیوں ضروری تھا؟ اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے تمام بندوں کو کیوں نہیں چنا، اس لیے کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور کچھ ہیں جو معتدل ہیں، تو یہ ظالم جو ہیں وہ تو حتمن باہر ہو جائیں گے، جو معتدل ہیں وہ پیروکار بن جائیں گے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خیر کے معاملات کے اندر سبقت کرنے والے ہیں اور اذن پروردگار سے یہ کام کرنے والے ہیں، تو یہ سابق بالخیرات باذن اللہ جو ہیں وہی مصطفیٰ بندے ہوں گے اللہ کے بندوں میں سے، اور پھر ان کو پروردگار عالم نے اپنا وارث بنا دیا، پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پر بلند کر کے ان کی مولایت کا اعلان کر دیا، چادر میں لے کر ان کی طہارت کا اعلان کر دیا، مباہلے کے میدان میں لے جا کر ان کے صادق ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد حدیث ثقلین کے اندر یہ بتا دیا کہ ان سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، ذالک ھو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اپنی پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ اب اگر آپ اس کے اندر غور کیجئے کہ سارے ہی بندوں کو اگر مان لیا جائے کہ سبھی کے سب مصطفیٰ ہیں تو پھر اس کے بعد چننے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا، تو پھر ایک مرتبہ یہاں پر میں ٹھنڈے دل سے اپنے تمام سننے والوں کے لیے گزارش کروں گا وہ غور کریں، پھر بھی اگر ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ظالم لنفسہ ہیں وہ بھی خدا کے منتخب ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے، تو اگر واقعی وہ اس کے اوپر کنوینس ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے اس نظریے کو پیش کر سکتے ہیں، جو چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہے اور جو ہمارے پاس روایات کے اندر بھی اس کی تشریح موجود ہے وہ بالکل واضح ہے، عقلی اعتبار سے بھی ہم اس پر کنوینس ہیں، سمجھتے ہیں، وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جنت ادنی یدخلو نہا، ہمیشہ کے قیام والی بہشتوں میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر، دنیا تو دار تکلیف ہے، وہاں یہاں پر تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان پرنسپل کوئی خرابی نہیں رکھتی مگر ایک امتحان کی وجہ سے یا دنیا کے ماحول کے اندر نامناسب ہے، لہٰذا ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں، مثلا مثال کے طور پر شراب ہے، اس کے اندر ایک نجاست ہے، خباست ہے، جوا ہے، اس کے اندر ایک خبث ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں مثلا سونا چاندی ہے تو اس کے اندر ذاتی طور پر کوئی خرابی ہو نہیں پتا، دنیا کے ماحول کے اندر یہ چیز مردوں کے لیے حرام کی گئی ہے، سونا حرام کیا گیا ہے مثلا، تو اب یہ جو اسی طرح سے ریشم حرام کیا گیا ہے، لیکن کیا جنت کے اندر بھی یہ حرام رہے گا؟ جی نہیں، وہاں پر آنر کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے یہ بھی بطور زیور، بطور تاج وغیرہ انسان کو، مردوں کو بھی پہنائے جا سکتے ہیں، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَخَالُوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے ہم سے رنج اور غم کو دور کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا دار تکلیف، امتحان، تو ان سب کے اندر انہوں نے زحمتوں کو برداشت کیا ہے، تو اب وہ حزن جو کہ ماضی سے ایک تعلق رکھتا ہے وہ ختم ہو گیا، ان ربنا لغفور شکور، اور ہمارا پروردگار یقیناً غفور اور شکور ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور قدردانی کرنے والا ہے، الذی احل لنا دار مقامہ، یہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں اتارا دائمی قیام والی جگہ پر، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی اب جنت میں آنے کے بعد یہاں سے ایگزٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لا یمسونا فیہا نصب، نہ یہاں پر ہمیں کوئی زحمت ہوتی ہے، ولا یمسونا فیہا لغو، اور نہ ہی یہاں پر کوئی تھکن کا احساس ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر زحمت بھی ہوتی ہے، تھکن کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن جنت میں انسان مثلا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ہو تو نہ وہاں پر اس کو زحمت ہے کہ کرنے میں کوئی دقت ہو، اور نہ ہی اس کے اعضاء و جوارح کے اوپر، آرگنز کے اوپر شکستگی یا خستگی یا تھکن کا کوئی احساس ہوتا ہے. سائملٹینیس کانٹراسٹ، والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، لہم نار جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کا وقت پورا ہوگا وہاں پر کہ انہیں موت آ جائے، یعنی اسی کے اندر جلتے رہیں گے اور اسی کے اندر سزا پاتے رہیں گے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان کے عذاب میں سے کوئی کمی کی جائے گی. اب یہ بات ہو رہی ہے ان کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی عقائد کے مرحلے پر ہی جو کافر ہو گئے، تو پھر تو ظاہر ہے اگر چوائس کے ساتھ انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تو یہی عذاب ان کے لیے مناسب ہے. کذلک نجزی کل کفور، اور اسی طرح سے ہم ہر ناشکرے کو سزا دیں گے. وہم یسترخون فیہا، اور وہ چیختے ہوں گے، فیہا اس کے اندر، ربنا، ان کی چیخ کیا ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہمارے پروردگار اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحاً، تو ہم عمل کریں گے اچھا، صالح عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے. اولم نعمرکم، اب یہاں پر جو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس کے اندر نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، من تذکرہ، جو نصیحت لینا چاہیں، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا، انذار کرنے والا بھی آیا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حجت کیسے تمام ہو رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. ایک تو عمر اتنی مل چکی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہو. اب وہ عمر کتنی ہوتی ہے کہ جس میں نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بعض روایت کے اندر 60 سال بیان کیا گیا ہے، بعض میں اس سے کچھ کم بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی اگر طولانی ہے تو اس طولانی زندگی کے نتیجے میں انسان کو اتنے تجربات مل جاتے ہیں، اتنے الہامات مل جاتے ہیں، اتنی اس کے مشاہدات میں وہ چیزیں آ جاتی ہے، روز جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بیمار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے اندر اتنے انقلابات دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے اس آئینے میں اپنی شکل نظر آنی چاہیے اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عمر اتنی نہ ہوئی ہو تو پھر حساب بھی اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. یہ بات لاجیکل ہے، منطقی ہے، کہ اگر عمر زیادہ ہے تو پھر حساب کتاب اسی اعتبار سے، تجربات کے بڑھ جانے کی وجہ سے، چونکہ حجت تمام ہو جاتی ہے، لہذا نسبتاً سخت ہونا چاہیے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا، یعنی کسی نے آ کر تمہیں پیغام بھی سنایا تھا، یا نبی یا امام یا کوئی عالم، کسی نہ کسی کے ذریعے سے تمہارے اوپر حجت تمام ہوئی تھی. فذوقوا، تو چکھو. فمال ظالمین من نصیر، تو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 37 ہے کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.